الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ولا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. وقال الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم والی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدید. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ، صلی علی محمد والے محمد. ایام مبارک ماہ رجب ایک بہت ہی بابرکت مہینہ. چند مناسبتیں اس مہینے میں جمع ہیں، بہت ہی مختصر دو تین مناسبتوں پر بات کر پائیں گے، کیونکہ آج میزبان ہمارے جن کا کہنا یہ تھا کہ ہم کشمیر کے موضوع پر، کیونکہ 5 فروری نزدیک ہے، کہا کشمیر کے موضوع پر بات ہو، تو ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ سیاسی موضوعات میں کہ جو خواہش کی گئی ہے اس میں کشمیر کے ساتھ ساتھ موجودہ پاکستان کی صورتحال کو بھی بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ یہاں پر احباب ایسے آئے ہیں کہ جو آج مرحومین کی مجلس کے لیے جمع ہوئے تھے، اگر مناسبت بن پائی اور ہمت اور خدا نے ساتھ دیا تو چند جملے مصائب کے بھی کہہ کے انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ، محمد والے محمد. مناسبتوں میں سب سے اہم، جیسے کہا کہ خود ماہ رجب بہت ہی بابرکت مہینہ، اتنا بابرکت کہ آپ کی مختصر سی عبادت بھی اس مہینے میں، مختصر سی نماز بھی، ایک روزہ، استغفار کی کچھ دعائیں نہ صرف بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہیں بلکہ اتنا اجر ملتا ہے کہ جس کا کوئی حساب ہے نہیں. اس ماہ رجب کو اللہ نے روایت میں اپنا مہینہ قرار دیا ہے، بھائی کہ شہرت مولا کائنات کے مہینے سے بھی منسوب ہے، لیکن یہ اللہ کا مہینہ کہ جس میں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اہنا اینا رجبیون کہہ کے باقاعدہ دعائیں موجود ہیں، ہے کوئی جو ماہ رجب سے استفادہ کرے، ہے کوئی جو رجب سے استفادہ کرے، اس کی برکتوں سے استفادہ کرے، اپنے نامہ اعمال میں اگر بہت زیادہ ثواب نہ بھی لکھوا پائے، آیا گزشتہ گناہوں سے استغفار، خود نامہ اعمال سے آپ کے گناہوں کا مٹ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ دعا کہ جو ہر نماز کے بعد اتنی تاکید کی گئی ہے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہم، سے منسوب یہ دعا ہے، یا من ارجوہ لکل خیر، کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ میں امیدوار ہوں، یہاں ارجو امیدوار کے معنی میں ہے، لکل خیر، اے خدا میں تیری تمام خیر کا، برکتوں کا، رحمتوں کا امیدوار ہوں. وآمن و سخط و اندہ کل شر، ہر طرح کی جو عذاب اور سختیاں ہیں جو شر ہے میں اس میں امان چاہتا ہوں، تجھ سے امان چاہتا ہوں۔ اگلا جملہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس مہینے کی بھی برکت سمجھ میں آتی ہے اور خود ہمارا آخرت سے جو تعلق بنتا ہے اس اعتبار سے یہ بہت اہم ہے۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، کہ جو ہمارے کم اعمال پر بھی، کم کوششوں پر بھی، ہماری کم عبادات پر بھی کثیر عطا کرتا ہے، بہت دیتا ہے۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن کوئی حرج نہیں اس تکرار میں، اس تذکر میں، کہ ہم اور آپ بہت زیادہ عرصے کے لیے یہاں نہیں آئے۔ ہماری اور آپ کی اس دنیا میں موجودگی بظاہر ہو سکتا ہے ہم کہیں 70 سال، 80 سال، ہو سکتا ہے بہت تیر مارا 90 سال اور ایکسٹراڈنری نکل گئے تو 100 سال، لیکن مولا کائنات نے آپ کی اس پوری زندگی کو، جسے آپ سمجھ رہے ہیں بڑا طولانی رہنا ہے، پلک کا جھپکنا قرار دیا ہے۔ کہ آپ کی یہاں کی زندگی صرف پلک کے جھپکنے کے مانند ہے۔ کتنی مرتبہ ایک منٹ میں آپ پلک جھپکتے ہیں آپ کا حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ مولا کائنات نے اس پوری زندگی کو پلک کا جھپکنا کہا ہے، اتنی جلدی گزر جاتی ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ جہاں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس سے مقابلہ ہو رہا ہے، جس کا تعین کرنا مشکل ہے، کتنے سال، کتنے 100 سال، کتنے 1000 سال، کتنے 1,00,000 سال، کچھ نہیں معلوم۔ یہ اس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری یہاں کی زندگی پلک کا جھپکنا ہے۔ چیلنج بہت بڑا ہے۔ آئے پلک کے جھپکنے کی مانند تھوڑی سی دیر کے لیے ہو، لیکن جمع کرنا ہے وہاں کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ عجیب ہے، یا اللہ، کہیں آپ نے محاسبے میں ہم سے کچھ زیادہ امیدیں تو نہیں باندھ لی؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے تو بہت ہی کم وقت کے لیے ہو، لیکن جمع کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا ایسا ہو جائے گا؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقیناً اللہ ہمیں اس طرح کے اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالتا۔ یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ مختصر سی زندگی میں ایسا کوئی کام کر جائیں کہ آپ کی اخروی زندگی کے لیے زاد راہ، باقاعدہ زاد راہ۔ یہ جملہ ہے جو آپ ابھی پڑھ لیتے رجبیہ میں، اسی دعائے رجبیہ میں، یا من یؤتی القلیل بالکثیر، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، کہ ہمارے چھوٹے سے کام کو بھی اتنی کثرت کے ساتھ آپ دے دیں گے۔ کہا دے دیں گے؟ مثلاً بتاؤں آپ کو 2-3 چیزیں۔ کہا کہ اگر والدین، آپ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھ لیں، آپ اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھ لیں، تو کہا اتنا اجر ہے کہ تم حساب نہیں کر سکو گے۔ اور اگر تمہارے والدین تمہیں مسکرا کر دیکھ لیں تو بس پھر تو تصور ہی نہیں ہے کیا اجر ملتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے وہ آپ سے راضی ہیں کہ انہوں نے آپ کو مسکرا کر دیکھ لیا۔ یہ چھوٹا سا عمل اور اس کا اجر عظیم۔ ماہ رجب، جتنا ہو سکتا ہے لبیک کہیں رجبیون کے لیے، جو دعوت اس ماہ مبارک میں دی گئی ہے۔ کہا اگر 30 روزے نہیں، چند روزے۔ کہا چند روزے نہیں، کسی خاص دن کا روزہ، کوئی خاص دن کا روزہ نہیں تو ایک روزہ اس ماہ رجب، ایک کیا ملے گا؟ کہا تم شمار نہیں کر سکو گے۔ دوسری مناسبت، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولادتیں، لیکن جو ایام قریب ہیں وہ آپ کے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد رجل فرجہ کی ولادت ہے۔ میں ایک بات عموماً کہا کرتا ہوں، اگر بات ٹھیک نہ ہو تو بھول جائیے گا، اگر صحیح ہے تو اس پہ سوچیے گا ضرور۔ کتنی آپ کی زندگی میں اس طرح کی شہادتیں اور ولادتیں آئی ہیں اہل بیت علیہم السلام کی، کتنی مرتبہ آپ نے منبر سے ان شخصیات کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن جو ہمارا منبروں پر ان شخصیات کو بیان کرنے کا انداز ہے، اس سے آپ کی شخصیت کی معرفت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ہاں ہو سکتا ہے محبت میں اضافہ ہوتا ہو، کیونکہ ہم مثلاً میں بھی آپ سے کہوں کہ ان شخصیات میں سے کہ جن کی آج حضور ولادت کے ایام بھی ہیں، آپ کے دسویں امام ہیں، آپ کے نویں امام ہیں، آپ کے گیارہویں امام ہیں، ان کے موضوع پر ذرا 10 منٹ کی گفتگو کریں، کھڑے ہو جائیں 10 منٹ ان کے موضوع پر آپ بات کریں، انہی کے موضوع پر بات کیجئے گا۔ بہت شجاع تھے، اپنے زمانے کے لوگوں سے ٹکرا گئے، بڑی سخت زندگی گزاری، عبادت گزار تھے، نہیں یہ باتیں نہیں، یہ باتیں تو آپ سارے آئمہ کے لیے کر لیں گے، میں ان کی شخصیت کے موضوع پہ کہہ رہا ہوں، کھڑے ہو کے بات کریں، ان کے واقعات سنائیں۔ آپ یقین کیجئے ہمیں بڑا زور لگانا پڑتا ہے دماغ کے اوپر کہ ان کا کوئی واقعہ یاد آ جائے، جبکہ ہمارے یہاں ولادت شہادت کے پروگرام کم نہیں ہو رہا۔ تقاضا یہ کہ جب یہ ایام آئے نا، آپ کے پاس پہلے سے کسی جگہ پہ کتابیں موجود ہوں ان شخصیات کے موضوع پر، ہمیشہ نہیں تو کم سے کم جو دن ولادت اور شہادت ہے اس دن ضرور وہ کتاب اٹھا لیں اور ان کو پڑھ لیں، ان کو پڑھ جائیں۔ اگر آپ نے ان کو پڑھا نہیں تو آپ ان کو جانتے نہیں، آپ نے جانتے نہیں اس کا مطلب آپ کو معرفت نہیں، اگر آپ کو معرفت نہیں یعنی آپ کو پہچان نہیں، آپ کو پہچان نہیں تو ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ جب ہم کسی جگہ پر ان شخصیات کے سامنے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی شخصیت ہمارے سامنے کھڑی ہے، معرفت جو کرنا۔ دو تین باتیں تاکہ انشاءاللہ حق بھی ادا ہو جائے، تھوڑا ہلکا ہی سا حق، اور آپ بھی متوجہ ہوں، جو سب سے بڑی خدمت، بھائی ان کی ساری خدمات بڑی ہیں لیکن جسے شمار کیا گیا بڑی خدمات میں سے، وہ امام علی نقی علیہ السلام کی وہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے، وہ زیارت جامعہ کبیرہ کہ انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملے ان ایام میں پڑھ ڈالیں ایک بار، اور اردو ترجمے کو پڑھ لیں، اتنی امپورٹنٹ زیارت ہے یہ، ایک زیارت اتنی اہم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ کہ جب خبیث متوکل یہ چاہتا تھا کہ مولا کائنات کو ہٹ کرے ڈائریکٹ، ان کی شخصیات کے اوپر سب سے زیادہ تہمتیں لگانے والا کام بنو امیہ میں امیر شام کے بعد یہ متوکل نے کیا، مولا کائنات کے اوپر اتنے الزامات، اتنی ان کی شخصیت کے خلاف باتیں ہوئی ہیں کہ نقی، امام نقی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ہمیں پہلے اہل بیت کے فضائل کو محفوظ کرنا ہوگا، اور یہ زیارت جامع کبیرہ بھری ہوئی ہے فضائل اہل بیت علیہ السلام سے، لیکن کمال یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپ دیکھیے گا جا کے، آپ اللہ گن لیں اس میں، صرف زیارت جامع کبیرہ میں جا کے اللہ کے نام گنے کتنی مرتبہ ہیں، تو آپ تعجب کریں گے اتنی مرتبہ اللہ کے نام ہے اس زیارت جامع کبیرہ میں۔ اور دوسری بڑی خدمت، بہت بڑی خدمت، وہ زیارت غدیر ہے کہ جب مولا کو سامرہ لایا جا رہا تھا، راستے میں مقام غدیر آیا تو وہاں پر پھر آپ نے زیارت غدیر پڑھی امام علی نقی علیہ السلام نے، آپ کی اسی مفاتی میں موجود ہے غدیر، اور آپ اس کو دیکھیں گے تو قرآن کی آیات بھائی کے زیارات میں عموماً السلام علیکہ و السلام علیکہ و السلام علیکہ ہوتا ہے عموماً زیارات میں، لیکن اس زیارت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، اس زیارات میں آپ کو امام کے نام کے ساتھ مختلف آیات، بہت ساری آیات کو ایک ساتھ نقل کر دیا کہ جو آپ کے لیے بہت مفید ہیں، کہ آپ کو پتہ چلے کہ امام نے اگر ان آیات کو امام سے منسوب کیا ہے تو یقیناً یہ ساری آیات امام علی علیہ السلام کے لیے ہیں۔ زیارت غدیر جو اس شخصیت کا دوسرا بڑا کارنامہ ہے، تیسرا جو بہت امپورٹنٹ کام تھا، یہ بھی پہلے کاموں کی طرح ہی ہے کہ جب یہ نظام غیبت شروع ہونے والا ہے، اب نظام غیبت ہو رہا ہے نا، ابھی تک تو حضوری تھا نا، صحیح. ہو سکتا ہے امام سے ملاقات نہ ہو پا رہی ہو، لیکن کانسیپٹ تشیع کا یہ تھا کہ امام موجود ہیں فلاں جگہ پہ، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں، یہ نہیں تھا کہ ہیں نہیں. اب ایک نیا نظریہ آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا معصوم موجود ہے لیکن آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، آپ ان کی زیارت نہیں کر سکتے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. اسے کیا کہتے ہیں؟ کہا غیبت. غیبت کا سب سے زیادہ شیعہ ذہن تاکہ سے قبول کر جائے، انحرافات کی دنیا تھی، اپنے زمانے کو مت دیکھیے گا. آپ کو تو غیبت بھی سمجھ میں آتی ہے، آپ کو انتظار بھی سمجھ میں آتا ہے، آپ منتظر بھی اچھے ہیں. نہیں نہیں نہیں، اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیے گا، اس زمانے کے اعتبار سے جب شکوک و شبہات کا یہ حال ہے کہ قریبی لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے ہمارا امام بنا دیا، شک کر رہے ہیں اپنے ہی لوگ. جب ساتویں امام کی شہادت ہوئی اور آٹھویں امام تک پہنچی ہے امامت، انہوں نے کہا نہیں یہ تو اتنا فاصلہ ہو گیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب یہی ہیں یا نہیں، کیونکہ امام جیل میں رہے پتہ نہیں چل پایا، امام رہنمائی نہیں کر پائے. واقفیہ بن گیا، باہر والوں نے نہیں بنایا، ہم لوگوں نے بنایا، اندر والوں نے کہا نہیں. واقفیہ باقاعدہ فرقہ بن گیا، موجود ہے، شخصیات کے نام موجود ہیں. تو یہ سلسلہ جب نویں امام امام بنے لوگوں، اتنی چھوٹی عمر میں امام، یہ تو بہت ہی چھوٹے ہیں. تو یہ کیونکہ انحرافات کا دور ہے، اس میں یہ پردہ غیبت میں جانے کا فلسفہ، اسے بیان کرنا اور نظام وکالت، یہ نظام وکالت بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، جس پر اگر صحیح طرح سے ہم نے امام کو پڑھا ہوتا انحرافات تشیع میں نہ ہوتے. اگر نظام وکالت کو صحیح طرح پڑھ لیا ہوتا کہ جو بچھایا ہے امام نے، آپ کے دسویں امام نے نظام وکالت بچھایا، ایک بڑا وکیل شاہ عبد العظیم جن کی آپ تہران میں زیارت کرتے ہیں، وہ ایک وکیل ہے. لیکن آپ شاید ہر شہر، بڑے اس وقت زمانے میں جو شیعہ شہر تھے، ہر جگہ پر آپ جائیں گے آپ کو ایک قبر مل جائے گی اور کہیں گے یہ وہ امام علی نقی علیہ السلام کے نمائندے تھے، کیوں جو زمانے میں وکیل تھے. ان سلسلہ وکالت کو اگر یہ صحیح طرح ہضم ہو جاتا، ہم یہ جو اختلافات اجتہاد اور فقہ اور مجتہد پر ہوتے ہیں نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اٹھ جاتے. لیکن کیونکہ آپ نے ان دو تین شخصیات پر آہستہ آہستہ فضائل پر تو کیا، لیکن حقیقت اور شخصیت پہ نہیں کیا ہے کام. خدا انشاءاللہ ہمیں امام کو، علی نقی علیہ السلام، سارے آئمہ کو، ان کی معرفت اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو خواہش تھی ہمارے میزبان دوستوں کی، وہ یہ کہ ہم کشمیر کے موضوع پر، یہ تھوڑا موضوع سیاسی ہو جائے گا، اب یہاں ذرا اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیاست میں وارد ہو رہے ہیں. دل تو بہت چاہتا ہے کشمیر، آزادی کشمیر، الحاق ہمارے ساتھ ہو. کروڑوں میں، لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں صرف کشمیری مسلمان جو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں، جس کے اوپر ہندوستان کا قبضہ ہے، کروڑوں میں. دل تو بہت چاہتا ہے الحاق ہو جائے، لیکن موجودہ پاکستان کی حالت دیکھ کے، کیا کیا ہے اس پاکستان، کیا ہو رہا ہے اس پاکستان میں، کس نے یہ خواب دیکھا تھا؟ یہ اقبال کا پاکستان ہے، قائد اعظم کا پاکستان ہے، جنہوں نے باقاعدہ آزادی کی جنگ لڑی اور بیچارے پاکستان دیکھے بغیر شہید ہو گئے، یہ ان کا پاکستان جو پاکستان بننے کے بعد پورے راستے میں شہادتیں پیش کرتے رہے، یہ ان کا پاکستان ہے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد واقعا اتنی مشکلات کے ساتھ زندگی گزاری، سب کچھ تو ان کا ہندوستان میں رہ گیا تھا، یہ ان کا پاکستان ہے. یہ موجودہ پاکستان کس کا پاکستان ہے بھائی؟ یہاں جو رہ رہا ہے اس کے لیے زندگی مشکل ہے، ہم یہاں اور مسلمانوں کو دعوت دیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کو بھی بلا کے اپنی طرح کر لیں. حالات بہت خراب ہیں، میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا بہت تو اندازہ آپ سب کو ہو رہا ہے نا، اندازہ آپ کو ہو رہا ہے نا. دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹریکٹر آگے آگے، اور کیونکہ لکھا کہ سبسڈائزڈ آٹا مل رہا ہے، سبسڈی کے ساتھ آٹا مل رہا ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے، اگر باہر 150-160-170 کلو تھا روپے، تو وہاں پر شاید 50-60-70-80 روپے کلو ہوگا آدھا. کتنی بوریاں ہوں گی اس ٹریکٹر کے اندر، اس ٹرالی کے اندر، لیکن جو دوڑنے والوں کی تعداد تھی نا وہ سینکڑوں میں تھی. سینکڑوں لوگ دوڑ رہے تھے اس آٹے کے پیچھے کہ یہ رکے تو ہم اس سے آٹا لے لیں. سارا ٹیلنٹ جابوں سے فارغ ہو کے موٹر سائیکل ہوم سروسز دے رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کچھ بیچارہ کہیں چلا رہا ہے، کہاں چلا رہا ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ پیٹرول کی جو موجودہ قیمت آئے گی اس کے بعد آپ کی بائکیں بھی گھر پر ہوں گی، آپ بائک بھی گھر پر نہیں نکال سکتے. یہ 5-7% طبقہ جو حکمران ہے نا، جو آپ کے مستقبل کے فیصلے کرتا ہے، ان پر اثر نہیں پڑتا بھائی. ان پہ اثر اس وقت پڑے گی جب ان کا کوئی ایک اسٹیک پاکستان میں ہو. ہلکی سی سرجری تو جینوا میں ہو رہی ہے، سنا نہیں آپ نے؟ اولادیں وہاں پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں وہاں حل ہوتی ہیں، سالگرہیں وہاں جا کے منائی جاتی ہیں، سالگرہیں، شادیاں تو ہیں، بچوں کی سالگرہ بھی یورپ میں، کم سے کم دبئی میں. وہ لوگ کہ جو آپ 70 سال سے اپنے اوپر مسلط دیکھ رہے ہیں، ان کا کوئی بھی کچھ نہیں اب بگڑے گا، ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا. کیا ہوگا؟ آپ نے قیام کیا یہ بھاگ جائیں گے ملک سے، آپ نے احتجاج کیا یہ نکل جائیں گے ملک سے. ان کے سب کے ڈوئل پاسپورٹ، سب کی ڈوئل نیشنل، سب ڈوئل نیشنل ہیں، ان کے دونوں طرف کے پاسپورٹس بنے ہوئے، غائب ہو جائیں گے. اور یہ بیچاری پاکستان کے عوام کا کیا ہوگا؟ یہ 22-23 کروڑ کیا ہوگا ان کا؟ اتنے برے حالات کر دیے. اور ہماری یونٹی کہ جو شاید اگر محکم ہو جائے تو ہم شاید کہیں کسی جگہ پہنچ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اور متحد ہو جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنے اختلافات، زبان کے اختلافات ختم نہیں ہوتے، کتنے زبان کے اختلافات ہیں ختم ہی نہیں ہوتے، قوموں کے اختلاف، قومیت کے اختلاف ختم ہی نہیں ہوتے، شیعہ سنی اور فرقہ واریت بعد میں ختم ہی نہیں ہوتی. اچھا سارے، کیا شیعہ سارے جمع ہو جائیں گے؟ لوگ پتہ چلا یہ بھی سارے ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، ان کے بھی مسائل ہیں، یہ بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. توڑ توڑ کے، ٹکڑے کر کر کے، تقسیم کر کر کے. جبکہ جو باہر سے اس پاکستان کو دیکھتا ہے، جو اس پاکستان کی صحیح معرفت رکھتا ہے، میں پہلے بھی شاید تذکرہ کر چکا ہوں، کئی بار تذکرہ کر چکا ہوں، بار بار کرتا ہوں، کہ جو باہر سے دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس کے اس طرح کے جغرافیائی حالات ہوں، اس طرح کے پہاڑ، اس طرح کے ریگستان، اس طرح کی معدنیات، اس طرح کا پانی، آبیاری کا نظام، نہری نظام جس کو آپ کہتے ہیں، اس طرح کے برفانی تودے جو پہاڑوں پر جو پانی کا سلسلہ نہریں اور دریا وجود میں لے کر آتے ہیں، اتنی بڑی ہری سرزمین، ہریالی والی سرزمین جس کو آپ کہتے ہیں، کیا آپ کے یہاں تو یہ ختم ہی نہ ہو زراعت اگر صحیح طرح توجہ دی جائے. اور پھر اس کے بعد اتنا جفاکش آپ کا پاکستانی، محنتی پاکستانی، جہاں پر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہوں، وہ ملک غریب ہوتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ملک غریب ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ملک بہکاری ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں یاد دلاتا ہوں بزرگوں کو، جب برصغیر کے اندر آپ پر قبضہ کرنے کے لیے 200 سال پہلے انگریز آ رہا تھا، انگریز آ رہا ہے نا آپ کے اوپر، ایسٹ انڈیا کمپنی بنی، بزرگوں کو تو یاد ہے نا، تو کہتے تھے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے، اس برصغیر کو کہا کرتے تھے یہ سونے کی چڑیا ہے. یہاں پر میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ 100% لٹریسی ریٹ ہوا کرتا تھا، 100% لٹریسی ریٹ، اسی پاکستان، اسی بنگلہ دیش، اسی ہندوستان، تھوڑا سا سری لنکا، تھوڑا سا نیپال، بھوٹان، جی یہ سب جب قریب قریب تھے نا، تو یہاں کا لٹریسی ریٹ 100% تھا. سونے کی چڑیا تھی انگریزوں کے لیے، وہ فقیر تھے، صرف اسلحہ بنا کے آپ پر قبضہ کرنے آ گئے تھے. اور اس کے بعد ہر چیز آپ کی لوٹ کے لے گئے. اور آج وہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس ملک میں کتنی سیلریز ہونی چاہیے. اب انہوں نے طے کرنا ہے آیا پینشنز بھی آپ کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی. اب انہوں نے طے کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر بجلی کا ریٹ کیا ہوگا, گیس کا ریٹ کیا ہوگا, پانی کا ریٹ کیا ہوگا. یہ اب وہ طے کریں گے, ہمارے ملک کی چیزوں کا وہ طے کریں گے. کیوں؟ کہ ہم نے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا. ہم نے سمرا دیے کہ ہمارا یہ حکمران طبقہ جو 70 سال سے, سیاستدان طبقہ جو 70 سال سے اس پاکستان کا استحصال کر رہا, جہاں یہ حالت ہو وہاں کیسے کسی کو دعوت دی جائے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کیسے کہا جائے. یہاں جو پاکستان کے اندر ہیں آیا ان کو سب کو حق مل گیا؟ ان کا جو ابھی پاکستان کے اندر ہیں انہیں سب کو حق مل گیا؟ آیا جو کچھ شمالی علاقہ جات میں ہو رہا ہے, آیا جو کچھ پارا چنار میں ہو رہا ہے, جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, نہیں سمجھ میں آتا کہ کرنا کیا چاہیے. وقت قیام ہے, باہر آنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ وار لڑنی ہے, جنگ کرنی چاہیے. صرف سوشل میڈیا کافی ہے؟ چیختے رہیں, چلاتے رہیں, باتیں کرتے رہیں, کسی کو تو آنا ہوگا, کسی کو تو قیام کرنا ہوگا, کسی نے تو کہنا ہے اس موضوعات پر, کسی نے تو بولنا ہے ان موضوعات پر. سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پھر تو آپ جو چاہیں روتے رہیں, روتے رہیے, چیختے رہیں چیختے رہیے, نکل گیا سب ہمارے ہاتھ سے. ہے مشکل وقت, ہے بہت مشکل وقت, اور جو مستقبل میں خدا نہ کرے جو نظر آ رہا ہے, اگر یہاں سے سرمایہ والے لوگ, سرمایہ دار طبقہ اپنا سرمایہ لے کے چلا گیا کہ جو بہت بڑے پیمانے پر روزانہ کی بنیاد پہ جا رہا ہے, اور اگر یہاں سے برینز بھی بھاگنے لگے, اگر یہاں سے دماغوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا, کیا پاکستان میں پڑھے لکھے آدمی کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ سننے میں آ رہے نا جملہ یہاں پہ, تو پھر کیا ہوگا, کیا ہوگا اس سرزمین کا, کیا ہوگا اس ملک کا, کیا ہوگا یہاں کے رہنے والوں کا, جو بچ جائیں گے ان کا کیا ہوگا. بہرحال جی بہت سخت وقت ہے. ایسے وقتوں میں پارلیمنٹ کے اندر ناموں سے صحابہ کا بل پاس ہو جاتا ہے. عجیب ہے, تعجب ہے. ملک کے سیاسی حالات دیکھیے, ملک میں اس وقت ان مشکلات کو دیکھیے. کنسنسس کسی موضوع پر ہم نہیں کر پا رہے ہیں, کسی موضوع پر ہم جمع نہیں ہو پا رہے ہیں, اور ناموں سے صحابہ بل پر ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جوہلا نے سگنیچرز کر دی, پاس کر دیا اس کو, ہماری اسمبلیز نے پاس کر دیا اس کو. کوئی سرا آپ کے ہاتھ میں نہیں, کوئی سرا آپ کے ہاتھ میں نہیں. ہو ایک حالت یہ ہے کہ ایسے ہی گزرتے رہیں جیسے گزرتے رہے ہیں, جیسے اب تک ہوتا رہا ہے ہوتا رہے, جیسے ابھی تک ہم خاموش رہے خاموش رہیے, جو ہوتا ہے ہوتا رہے, گزر گئی ہے گزر جائے گی. ایک طریقہ تو یہ. دوسرا یہ کہ بھائی کسی جگہ پہ لگام دیجئے, کسی جگہ پہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول لیجئے, کسی چیز کو تو پکڑنا شروع کیجئے, کہیں تو روکیے, کہیں تو رکیں, کہیں تو روکیں. فیصلہ بہرحال عوام کے ہاتھ میں. کبھی سوچا کرتے تھے کہ ایک بہت مضبوط فوج ہے اس ملک میں, کوئی مشکل آئے گی تو حل کر لے گی. اب تو یہ بھی کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی مشکل آئے گی تو فوج حل کر لے گی, کہتے ہوئے مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہر آواز کو دبائیں گے, کوئی بولے, کسی جگہ بولے, کسی سطح کا بندہ بولے, اٹھا لیں گے, دبا دیں گے, بولنے نہیں دیں گے کسی کو. یہ حالات ہیں اس وقت اس پاکستان کے. جبکہ بہت ہی معمولی سی بات ہے سمجھنے والی کہ اگر خدا نہ کرے اسی ڈگر پہ, اسی راستے پہ پاکستان چلتا رہا, تو جب عوام کو کچھ نہیں ملے گا تو کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا، پھر اس پاکستان سے کوئی بھی استفادہ کرنے والا نہیں، اس پاکستان میں پھر کسی کے لیے بھی کچھ نہیں رہے گا، کسی کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ موضوع کیونکہ آپ نے کشمیر رکھا تھا اس لیے جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا کشمیر کے موضوع پر بات کرنی پڑ گئی کہ اب کیا کریں، کہاں یہ فریاد کریں، کس کے سامنے یہ باتیں کریں، کسے متحد کریں، کس سے سلوشنز مانگیں، اگلی نسل کو اور سخت پاکستان دے کے جا رہے ہیں آپ، اگلی نسل اور مشکلات میں رہے گی، اور اگر آپ فرار کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر تو آپ بہت ہی چھوٹا سوچ رہے ہیں، بہت ہی چھوٹا سوچ رہے ہیں۔ جو آپ کی عظیم قیادتیں آپ کے پاس رہی ہیں، عظیم قیادتیں آپ کے چاروں طرف ہیں، وہ اس طرح نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں کہ جب اندازہ ہو جائے، احساس ہو جائے کہ ملک مشکل میں ہے، پریشانیاں چاروں طرف ہیں، پھر قیام کا وقت ہے، پھر ہاتھ میں ہاتھ دے کے مشکلات کو سمجھنا اور ان کے سلوشنز کی طرف بڑھنے کا وقت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، کرنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا۔ آمادگی تو ہو، انشاءاللہ کہیں کوئی آواز آئی لبیک کہنے کی، آمادگی تو ہو، تیاری تو ہو، پہلے تو ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہے یا نہیں، تیار ہیں بھی یا نہیں، اگلا مرحلہ انشاءاللہ کوئی آواز دے گا۔ درود پڑے محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد فرج۔ میری نگاہ آخری بات کر کے انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ ہلکی سی بات کر لیتے ہیں، میری نگاہ یہ ہے کہ تشیعوں میں ہی وہ طاقت ہے، شیعوں میں ہی وہ طاقت ہے، اصل میں شیعہ ہی وہ پاورفل طبقہ ہے اور پورے پاکستان میں پھیلا ہوا بھی ہے۔ یہ فرقہ واریت سے اور لسانی موضوعات سے بھی اوپر ہے، اس کے درمیان کبھی نہیں ہوتا کہ شیعہ پٹھان ہے، شیعہ مہاجر ہے، شیعہ سندھی ہے، شیعہ پنجابی ہے، یہ شیعہ شیعہ ہوتا ہے۔ اور یہ تعداد بھی خوب کافی ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی کے پاس اتنی تعداد ہے، نہ ہی کسی قوم پرست کے پاس اتنی تعداد ہے جتنے آپ کے پاس تعداد ہے پورے پاکستان میں۔ اگر ہم صرف ہم جمع ہو جاتے ہیں نا، صرف ہم اس پاکستان کی تقدیر کو پلٹ سکتے ہیں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، مجھے ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے، قربانی دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جاذبیت بھی آپ کے اندر موجود ہے، شخصیات ہیں آپ کے اندر۔ انشاءاللہ اگر ہم اور آپ ہی صحیح طرح سے موضوعات کو سمجھ کے متحد ہو جاتے ہیں اور ایشوز اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جو لینا چاہیے، تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس پاکستان کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے نا روک سکتے ہیں۔ آپ کا یہ کام بہت بڑی خدمت ہے، صرف پاکستان کے شیعوں کے لیے نہیں، اس پاکستان میں بسنے والے ہر فرد کے لیے بہت بڑی خدمت ہے، اور یہ خدمت سوائے ہمارے لگ نہیں رہا کہ کوئی اور انجام دے گا۔ پہلے جن اداروں کی طرف ہلکی پھلکی توجہ تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ مایوسی کی طرف ہے، کچھ نہیں ہونے والا وہاں سے، یہ سب آپ ہی لوگوں کو کچھ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ درود پڑے محمد والے محمد پہ۔ کچھ احباب یہاں جمع ہوئے تھے کہ اس اعلی ثواب کی مجلس بھی تھی شاید، لیکن آغا کو کہیں مصروفیت کی وجہ سے انہیں تو موقع نہیں مل پایا، تو وہ جوان میرے پاس آئے تھے کہ اگر آپ گفتگو کے بعد تھوڑے سے مصائب، تو میں نے بتا رہا تھا کہ میرا موضوع اتفاق سے آج کچھ ایسا ہے کہ جس کے بعد مصائب کا ماحول بنتا نہیں، لیکن چلیں چند جملے ادا ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ جو مرحوم ہیں انہیں ایصال ہو جائے کچھ ثواب اس نگاہ سے انشاءاللہ، اس نیت سے انشاءاللہ۔ کس کے مصائب کی طرف آئیں؟ ایام کے اعتبار سے تو خود امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے ایام تھے، شیعوں کو بھی صحیح طرح اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے عرصے کی جیل، آپ کا زندان کتنے عرصے گیا ہے. بس آپ نے تصویریں دیکھ لیں کہ سامرہ میں کسی جگہ پہ ایک کنواں ہے، اس کی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں کہ آپ کے امام کو کچھ عرصہ، کتنا عرصہ، کچھ کہتے ہیں 11 سال، 11 سال، کچھ کہتے ہیں 23 سال، اور کچھ کہتے ہیں 30 سال. کہاں پہ؟ ایک زندان. زندان کیا ہے؟ کہاں ایک کنواں ہے. کس کو؟ آپ کے معصوم، آپ کے امام. عجیب سلسلہ ہے زندانوں کا، ختم ہی نہیں ہوتا، ختم ہی نہیں ہوتا. عجیب سلسلہ ہے مصائب کا، ختم ہی نہیں ہوتا. اہل بیت کی زندگیوں سے مصائب ختم ہی نہیں ہو رہے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو کیونکہ بی بی چلی گئی ہیں اس دنیا سے، تو ان کے مصائب ختم ہو گئے ہوں گے. روایات دیکھی تو پتہ چلا کہ ابھی تک بی بی فاطمہ کے مصائب بھی ختم نہیں ہیں، ابھی تک بی بی فاطمہ کے مصائب بھی ختم نہیں ہیں. کیا مطلب بس مصائب ختم نہیں ہیں؟ کہا کیونکہ جب ان کو یہ واقعہ سنایا گیا کہ اس کربلا میں کیا ہونے والا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، بی بی کو سارا واقعہ سنایا گیا کہ اس کربلا میں کیا ہونے والا ہے، ابھی حسین گود میں. تو پوچھا جب حسین کے ساتھ یہ ہوگا تو کیا آپ ہوں گے؟ اپنے والد سے پوچھا، والد نے کہا نہیں میں نہیں ہوں. جب حسین کے ساتھ یہ ہوگا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. کہا جب حسین کے ساتھ یہ ہوگا میں؟ کہا تم بھی نہیں. کہا پھر کون؟ کہا جو حسین کے ساتھ ہوگا سب شہید ہو جائیں گے، اور پھر ایک قوم ہے کہ جو حسین کو یاد رکھے گی. اب یہاں پہ دو روایات بڑے امپورٹنٹ ہیں. بی بی نے گریہ کیا اور کہا کہ کیا مجھے اللہ یہ حق دے گا کہ میں ان گریہ کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں؟ کہا بالکل. یہ وہ بات تھی جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ سوچا کہ بی بی تو چلی گئی، بی بی نہیں گئی. بی بی پھر جب ایام عزا آ جائیں اور آپ فرش عزا بچھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بی بی ابھی بھی موجود ہیں. باقاعدہ گریہ کی محفلیں آباد ہوتی ہیں، بی بی وہاں گریہ کرتی ہیں، اور اتنا گریہ کرتی ہیں کہ پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان پر رونے والوں کا اجر کیا ہوگا، تب جا کے ان کا گریہ تھمتا ہے. روایات، یعنی وہ بی بی ابھی تک یہاں سے گئی نہیں ہے. کیسے چلے جائیں، کیسے بھول جائیں اس کربلا میں کیا ہوا؟ آپ بھول پائے؟ آج 1200-1300 سال ہو گئے، جب آپ کو مصائب سنائے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے چند دنوں پہلے کی کوئی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کو بتایا جائے کہ عباس وہ شخصیت کہ جن کا وجود اتنا حسین کے لیے اطمینان کا سبب تھا کہ جب شہادت ہوئی نا تو کہا الان انکسر ظہری، آج اور ابھی میری کمر ٹوٹ گئی. عباس تم گئے اب میری کمر ٹوٹ گئی. اور عباس بھی کیسے گئے؟ کیونکہ جرات مند تھے نا. کہتے ہیں جب یزید نے علم کو دیکھا نا, سار بار ہر چیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا, یہ کس کا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا چیز تھی, یہ کون پہنا ہوا تھا. علم پر پہنچا نا تو اس نے پوچھا یہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ کہا یہ حسین کا علمدار تھا نا عباس, اس کے ہاتھ میں تھا. سر پیٹ لیا, کہا بہت ہی شجاع تھا. کہا کیوں؟ کہا کہ اس علم کا کوئی بھی حصہ سالم نہیں ہے, اتنے تیر اس پہ لگے ہیں سوائے اس جگہ کے جہاں عباس کا ہاتھ تھا. یعنی اتنا جرات مند تھا اور دشمن پر اتنی اس کی روب اور دبدبہ تھا کہ جب عباس پہنچے نا پانی لینے کے لیے, القمہ پانی لینے کے لیے, تو جرات مند اور شجاع ہوتا ہے نا جو اس کا خوف ہوتا ہے نا, اس سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے ہاتھ. خوف اس جری اور شجاع انسان کا خوف, دور سے کہا اس کے ہاتھ کاٹو. عباس کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. کہیں آپ نے نہیں سنا کسی کربلا والے کے لیے کہ اس کے پہلے ہاتھ کاٹے گئے ہوں. عباس کے ہاتھ کاٹو, یہ بہت جرات مند ہے, یہ بہت شجاع ہے, اس کے ہاتھوں میں بہت طاقت ہے, بہت جان ہے. عباس کے ہاتھ کاٹو. دونوں ہاتھ عباس کے کٹ گئے. لوگ کہتے ہیں سب سے سخت مرحلہ وہ تھا کہ جب عباس گھوڑے سے نیچے آئے, کیونکہ آپ تو ہاتھ رکھیں گے نا. عباس کیسے اس گھوڑے سے نیچے آئے یہ خدا جانتا ہے. فاطمہ کیسے چلی جائیں اوپر, فاطمہ کیسے جنت میں وقت گزارے جب کربلا میں اس طرح کے واقعات ہوئے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا ہم بہت گناہگار ہیں اور اپنے گناہوں کو جانتے بھی ہیں, اور ہمارے یہ گناہ ہماری کمزوری کی بنیاد پر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں, گناہ اور معصیت کو جان بوجھ کے نہیں کرتے, ہو جاتا ہے. خدایا ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم ان گناہوں سے نجات حاصل کر سکیں. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کو اس میدان میں, اس دنیا میں ظاہر کرنے والوں میں سے شمار فرما. ہمیں ان کے لیے میدان صاف کرنے والا اس کی توفیق عطا فرما. ہمیں اور ہماری ان گناہگار آنکھوں کو ان کی زیارت نصیب فرما, اور شہادت جیسی عظیم نعمت سے انشاءاللہ ان کے سامنے شہادت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرما. سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم علی رضا دھرمسی, محمد حسین علی دھرمسی, مرحومہ صابرہ بانو بنت اکبر علی ہرانی, مرحوم محمد حسین باو بھائی دودھ والا فیملی کے تمام مرحومین, شہید مظفر علی کرمانی, شہید نذیر عباس, شہید صادق ہمشیری, مرحومہ امیر بانو زوجہ مرزا حسین داؤدانی, سب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.